الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عقائد کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مکتوب شریف، یہ پڑھ لیا گیا ہے اور اس کی مناسب تشریح بھی ہو چکی ہے. چونکہ حضرت کا کام زیادہ تر فتنوں کی سرکوبی تھی، اور اس دور میں جو فتنے پیدا ہوئے، چاہے عقائد کے لحاظ سے تھے، عملی لحاظ سے تھے، فقہی لحاظ سے تھے، تصوف کے لحاظ سے تھے، ان سب کا سدباب کرنے کی کوشش کی ہے. تو مکتوب نمبر 17 جو دفتر سوم کا ہے، یہ ایک صالحہ خاتون کے نام لکھا تھا، جس میں اس میں بھی جو ہے نا وہ عقائد کے بات ہی ہے. تو انشاءاللہ آج اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سے بھی استفادہ کر سکیں. فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی انعم علینا وہدانا الی الاسلام وجعلنا من امۃ محمد سید الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام. جاننا چاہیے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ منعم علی الاطلاق، یعنی بغیر تحسیس ہر ایک پر انعام کرنے والا ہے. اگر وجود ہے تو وہ بھی جناب قدس کی بخشش ہے، اور اگر بقا ہے تو وہ بھی حضرت جل سلطانی کی عطا ہے، اور اگر صفات کامل حاصل ہے تو وہ بھی سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت شاملہ سے ہیں. زندگی، دانائی، توانائی، بینائی، شنوائی، گویائی، سب آپ حضرت جل شانو ہی سے فیض یافتہ ہیں، اور طرح طرح کی نعمت اور قسم قسم کی نوازشیں جو حد و شمار سے باہر ہے وہ بھی جناب قدس ہی کے فیض سے ہیں، اور تنگی و سختی کو وہی دور فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول اور مصیبت کو وہی سبحانہ دور کرتا ہے. وہ ایسا رزاق ہے جو اپنے کمال مہربانی سے بندوں کا رزق ان کے گناہوں کے باوجود بند نہیں کرتا، اور وہ ایسا ستار پردپوشی کرنے والا جو اپنے عفو و درگزر سے بندوں پر کے گناہوں کے مرتکب ہونے کے باوجود ان کی پردیدری نہیں کرتا. وہ ایسا حلیم و بردبار ہے کہ بندوں سے مواخذہ کرنے میں اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. وہ ایسا کریم ہے کہ اپنے عام کرم کو دوست اور دشمن سے باز نہیں رکھتا، اور ان تمام نعمتوں عزت اور اکرام سے زیادہ اجل اعظم نعمت اسلام کی دعوت ہے، اور دار السلام یعنی جنت کا راستہ دکھانا اور سید الانام علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کے مطابق کی رفت رمائی کرنا ہے، جو حیات ابدی اور دائمی نعمتوں سے وابستہ ہے، اور رضاء مولا اور سبحان تعالیٰ کے لقاء انہی سے متعلق ہے. مختصر یہ کہ اس اللہ جل شانہ کے نام اکرام اور احسان اظہر من الشمس و آفتاب سے زیادہ روشن، اور اجل من القمر یعنی چاند سے زیادہ منور، دوسرے لوگوں کے انعامات اس ذات قدس کے قدرت دینے پر منحصر ہے. ان کا احسان مقروض سے قرض مانگنا اور محتاج سے سوال کرنا ہے. بیوقوف بھی عقل مندوں کی طرح اسی معنی کا اقرار کرتے ہو، کن ذہن لوگ بھی ذہین لوگ کی طرح اس بات کے معترف ہے. گر برتن من زبان شود ہر موئی، یک شکر دے از ہزار نتوانم کرد. اور اس میں شک نہیں کہ عقل بلا تأمل منعم کے شکر کے وجوب کا حکم دیتی ہے، اور اس کی تعظیم و توقیر کو لازم قرار دیتی ہے. پس حضرت حق سبحانہ تعالیٰ جو کہ منعم حقیقی ہے، اس سبحانو کا بغیر تأمل شکر ادا کرنا عقلی طور پر بھی واجب ہو گیا، اور اس تعالیٰ کی تعظیم و تکریم لازم ہو گئی. چونکہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے تعالیٰ کمال درجہ تقدس و پاکیزہ ہے، اور بندے نہایت درجہ گندگی اور آلودگی کی حالت میں، لہٰذا اپنے کمال بے مناسبتی کی وجہ سے وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ اس تعالیٰ کی تعظیم کس چیز میں ہے، اور سبحانوں کی تکریم کس امر میں ہے. بسا اوقات ایسے ہوتے کہ لوگ بعض امور کا اطلاق اس کی جناب خود میں اچھا سمجھتے ہیں، حقیقت میں اس تعالیٰ کی نزدیک برا ہوتا ہے. جس کو تعظیم خیال کرتے ہیں وہ توہین ہوتی ہے، اور جس کو تکریم تصور کرتے وہ تحقیر ہوتی ہے. لہٰذا جب تک اس تعالیٰ کی تعظیم و تکریم اسی سبحانوں کی جناب قدس سے مستفاد نہ ہو، اس سبحانوں کے شکر کے لائق نہیں ہوگی، اور نہ ہی اس تعالیٰ کی عبادت کے لائق سے، کیونکہ وہ حمد تعریف جو ان بندوں کی طرف سے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ مذمت اور مدح قدح بن جائے، اور اس کی تعظیم و توقیر و تکریم کا طریقہ جو ذات عالی کے بارگاہ سے ہم کو حاصل ہوا ہے، اس کی نسبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحیہ کی شریعت حقوں سے ہے. اور اگر تعظیم قلبی ہے تو وہ بھی شریعت حقوں میں بیان ہو چکی ہے، اور اگر زبانی تعریف ہے تو اس کی دلیل بھی وہی سے ملتی ہے. اعمال و افعال جوارح یا یعنی افعال ظاہرہ کی تفصیل بھی صاحب شریعت نے بیان فرمائی، لہذا اس تعالیٰ کے شکر کی ادائی کا انحصار بھی شریعت کے بجاوری پر ہوا، غالباً قلباً غالباً اعتقاداً عملاً. اور قسم کی تعظیم میں بات جو سبحان تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اگر شریعت کے علاوہ طریقہ پر ادا کیا تو قابل اعتماد نہیں، بلکہ اکثر صورتوں کو محصل ازداد شریعت کے خلاف حاصل ہونا ہوتی ہے، اور حسن متوہمہ وہمی بلائی حقیقت میں برائی ہوتی ہے. لہذا مذکورہ والا بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقل کے نزدیک بھی شریعت پر عمل کرنا واجب ہوا، اور منعم تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی میں بھی شریعت کے بجاوری کے بغیر محال ہے. اور شریعت کے دو جز ہیں، اعتقادی اور عملی. اعتقادی جز اصول دین سے متعلق اور عملی فروغ دین سے. بدعقیدہ آدمی نجات پانے والوں میں سے نہیں، اس کے حق میں عذاب آخرت سے خلاصی بھی متصور نہیں. البتہ فاقد عمل یعنی بدعمل آدمی کے لیے نجات کا احتمال ہے، اس کا معاملہ حق سبحانہ تعالیٰ کے مشیت کے سپرد ہے، اگر چاہے تو معاف فرمائے، چاہے تو گناہوں کے اندازے کے مطابق سزا دے. دوزخ ہمیں ہمیشہ رہنا بدعقیدہ لوگوں کے لیے مخصوص اور ضروریات دین کے منکر کے لیے خاص ہے، اور بدعمل شخص اگرچہ عذاب میں مبتلا کیا لیکن اس کے حق میں دائمی داخل ہے، دوزخ مفقود ہے. اور چونکہ اعتقادات کا تعلق اصول دین اور ضروریات اسلام سے، اس لیے ناچار ان کو بیان کیا جاتا ہے، اور عملیات فروغ ہونے کے باوجود چونکہ ان میں تفصیل ہے اس لیے کتب فقہ کے حوالے سے ان میں سے بہت کچھ حصہ بعض ضروری عملیات کی ترغیب میں بیان کیا جائے. اللہ اکبر. حضرت نے اس خاتون کو مطلب یہ بات بتائی ہے کہ اللہ جل شانہ ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، ہم اپنے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں بتاتا ہے جو ہمارے فائدے کی ہیں، لہذا اللہ جل شانہ کا شکر ہم پر واجب ہے. لیکن اس شکر کا طریقہ بھی وہ جو بتائے اسی پہ کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ چونکہ اللہ کمال درجے کی بے مناسبتی ہے، ہم گندے، اللہ پاک بالکل پاک، ہم فانی، اللہ تعالیٰ باقی. مطلب یہ ہے کہ بالکل کوئی مناسبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری. تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ واقعی صحیح تعریف ہے، اور اس سے واقعی شکر ادا ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے بھی طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی بتائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچے گی، ورنہ ہم عین ممکن ہے کہ اپنے طور پر شکر سمجھیں لیکن وہ شکر نہ ہو بلکہ ناشکری ہو یا گناہ ہو. پھر فرمایا کہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت بھیجا گیا ہے اس شریعت پر ہم عمل کریں. تو شریعت کے دو جز ہیں، ایک اعتقادی ہے یعنی عقائد کے حصہ ہے، اور دوسرا عملی ہے. اعتقادی جو ہے اصول دین سے ہے، اور عملی فروغ دین سے ہے. فروغ اس کو کہتے ہیں یعنی شاخوں کو، تو یہ وہ شاخیں ہیں، اور باقی جو وہ عقائد ہے یہ جڑیں. اعتقادات، عقیدہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ بذات اقدس خود موجود ہے، اس تعالیٰ کی ہستی اپنے خودی سے خود ہے. وہ تعالیٰ جیسا کہ ہمیشہ سے ہے، اب بھی ویسا ہی اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. عدم سابق اور عدم لاحق کو اس تعالیٰ کی جناب قدس میں کوئی راہ نہیں، کیونکہ وہ جو بھی وجود اس مقدس درگاہ کا کمینہ خادم، اور سلب عدم اس بارگاہ محترم کا کمینہ خوابرو ہوئے ہے. اللہ جل شانہ کے بارے میں پہلے عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ بذات خود موجود ہے، کسی اور کے ذریعے سے موجود نہیں ہے. باقی چیزیں جو موجود ہے وہ کسی اور یعنی اللہ کے ذریعے عمر سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ موجود ہے. اور اللہ جل شانہ قدیم ذات ہے، اس میں حدوث نہیں ہے. حدوث اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز بعد میں نہیں آئی. اللہ جل شانہ جیسے ہیں ویسے ہیں اور ایسا ہی رہے گا، کوئی اس میں فرق نہیں. مطلب یہ والی بات، فرق آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہر طرح سے کامل ہے، اس میں نہ کمی ہے اور نہ مطلب یہ کہ اس میں مزید کچھ اس کو، کیونکہ خود ذات ہے، خود ہی مطلب جو ہے نا اپنے ذات سے موجود ہے، لہذا اس کے اندر کوئی بھی فرق کس طریقے سے بھی نہیں آ سکتا. अल्लाह के लिए माजी हाल और मुस्तकबिल एक है। हाँ जी, अल्लाह ताला एक है और उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसके वजूब वजूद में, ना उसकी माल उलूहियत में, और ना इस्तेहकाक की इबादत में। यानी उसकी तरह कोई वजूद, उसकी तरह का वजूद कोई नहीं, ना उसकी तरह इलाह कोई है, ना उस तरह का मुस्तहिक इबादत कोई है। इयाक नअबदु व इयाक नस्तईन, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मौजूद इल्लल्लाह। समझ में आ गई ना बात? तो ये सारी बातें अल्लाह जल्ल शानु के लिए, क्योंकि शरीक तो उस वक्त दरकार होता है जब वो ताला काफ़ी ना हो और मुस्तकिल ना हो। और ये नक्स की अलामत है जो वजूबी उलूहियत के मुनाफी है, और जबकि वो काफ़ी और मुस्तकिल है तो उसका शरीक बेकार हो, अबस होगा। यानी ये उनने दिया कि अगर कोई काम एक के साथ ना हो सकता और दो के साथ हो तो दूसरा ज़रूरी होगा। मर्द औरत जिंदगी के गाड़ी गाड़ी के पहिए तो चल नहीं सकती है गाड़ी एक अगर बेकार हो तो। अब ज़ाहिर है मतलब मर्द औरत ये एक दूसरे को कामिल कमाल देने वाले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले हैं, तो दोनों अपने अपनी ज़ात में नाकस है। मर्द औरत के बगैर कामिल नहीं, औरत मर्द के बगैर कामिल नहीं, और जितने भी लोग हैं वो उसके उनमें से कोई भी कामिल नहीं। अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं, अगर इंजीनियर है तो डॉक्टर नहीं है। हाँ जी, और अगर वो रियाजीदान है तो केमिस्ट नहीं, और केमिस्ट है तो मतलब कोई की भी कामिल नहीं। लिहाजा सब की मौजूदगी ज़रूरी है, शिरकत ज़रूरी है, ये मजबूरी है। जबकि अल्लाह जल्ल शानू अपने ज़ात में खुद ही कामिल, इस वजह से अल्लाह जल्ल शानू का शरीक यानी चाहिए ही नहीं। तो ये वाली बात है। तो इसका शरीक बेकार, क्योंकि वो भी नक्स की अलामत है और जो अलोहियत वजूब के मुनाफी है। लिहाजा शरीक का इस बात दो शरीकों में से एक शरीक के नक्स को मुस्तलजम है, यानी अगर एक है तो दूसरे की वजूद की जरूरत नहीं। जो शिरकत के मना, लिहाजा शिरकत का इस बात शिरकत की नफी के लिए लाजम है और ये महाल है। लिहाजा सुभान तआला का शरीक महाल है, मंतकी लिहाज से बताया। हाँ जी, यानी शिरकत का जो इस बात है, यानी शिरक साबित तब होगा जब शिरक की नफी होगी, शिरकत की नफी होगी। यानी गोया कि यूँ समझ लीजिए कि शिरकत की नफी तब मुमकिन है जब यूँ समझ लीजिए कि उसकी ज़रूरत हो, तो ज़रूरत चूंकि है नहीं लिहाजा शरीक है नहीं। ठीक है, और ये महाल लिहाजा सुभान तआला का शरीक महाल हुआ। अकीदा नंबर दो, उस सुभान तआला की सिफात कामिल हैं जैसे हयात, इलम, कुदरत, इरादा, समी, समा व बसर, कलाम और तकवीन। और इन सिफात समानिया यानी आठ सिफतों को सिफात हकीकी कहते हैं जो कि कदीम है और हक सुभान व तआला की ज़ात पर वजूद ज़ायद के साथ खारिज में मौजूद है। वजूद ज़ायद से मुराद है कि अल्लाह के अलावा, जैसे कुल मैं अल हक शुक्रल्ला के नज़दीक मुकर वो अल्लाह सुनत शुक्रल्ला तआला सबम के अलावा मुखालिफ रुकों में से कोई भी सिफात ज़ायदा के वजूद का कायल नहीं। यहाँ तक कि फिर का नाजिए के सूफिया मुताखिरीन भी इन सिफात को ऐन ज़ात कहते हैं और मुखालिफों के साथ मुआफ़िकत इख्तियार कर लिए। अगरचे वो भी नफी सिफात से परहेज करते लेकिन उनके उसूल और मुतबादिल फौरन ज़हन में आने वाली बार से सिफात की नफी लाजिम आती है। मुखालिफों ने कमाल को सिफात कामिला की नफी में ख्याल किया है और अपने अकल के पीछे लग कर नुसूस कुरानी से अलग हो गए। हदाउमुल्लाह सुभान तआला सवा सरात, अल्लाह सुबहान को सीधा रास्ते दायर फरमाए। और दूसरी सिफात या तो इदबारी है या सलबिया है। इदबारी से मुराद ये है कि वो किसी एतबार से मोतबर है, और सलबिया का मतलब यह है कि यानी वो अल्लाह पाक के नहीं है। جیسے قدم و ازلیت و رجوب و الہیت، اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جسم و جسمانی نہیں ہے، غرض و جوہر بھی نہیں، امکان و زمانی بھی نہیں، حال و محل بھی نہیں، محدود و متنائی بھی نہیں، وہ جہت سے بے جہت اور نسبت سے بے نسبت ہے، کفاعت اور مثلیت اس تعالیٰ کی جناب قدس میں مسلوب ہے، یعنی برابری اور ایک جیسا ہونا، لے سکے مثل شین، اللہ صمد لم ید ولم یعلم کل کفوان احد، یعنی ان کی طرح کوئی نہیں ہے، لے سکے مثل شین اس کی طرح کوئی مثل نہیں ہے، وہ مادر پدر زن فرزن سے پاک و مبرر ہے، کیونکہ سب حادث ہونے کے علامات ہیں، ان سے نقص لازم آتا ہے، اور تمام قسم کے کمالات خاص اس تعالیٰ کی جناب قدس کے لیے ثابت ہے، اور تمام قسم کے نقائص حضرت جل سبحانہ کے بارگاہ سے مسلوب ہے، مختصر کے امکان و حدوث کے تمام صفات جو سراسر نقص و شرارت ہیں سب اللہ تعالیٰ کی جناب قدس سے مسلوب ہیں، یعنی جو چیزیں بعد میں آ رہی ہیں قدیم نہیں ہیں تو وہ اللہ پاک کے ساتھ نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ سبحانہ وتعالی کلیات و جزیات کا عالم ہے، یعنی ساری چیزیں اس کو معلوم ہیں، اور اسرار و پوشیدہ چیزوں کا جاننے والے، آسمان اور زمینوں میں ایک حقیر ترین ذرہ کی مانند بھی کوئی چیز سبحانہ وتعالی کے دار علم سے باہر نہیں ہے، ہاں چونکہ وہ سبحانہ وتعالی تمام اشیاء کا خالق ہے لہٰذا تمام چیزوں کا جاننے والا بھی ہوا، کیونکہ پیدا کرنے والے کو پیدا کی ہوئی چیزوں کا علم ہونا لازمی، کس قدر بے نصیب ہے وہ لوگ، یعنی فلاسفہ یونان کے مطابق کہ حضرت سبحانہ وتعالی کو جزیات کا عالم نہیں جانتے اور اس بات کو اپنی ناقص عقل کی وجہ سے کمال سمجھتے اور اپنے کمال بیوقوفی سے واجب الوجود چل سبحانہ کو ایک چیز سے زیادہ صادر کرنے والے نہیں جانتے، اس کو بھی ایجاب و اضطرار کے ساتھ نہ کہ اختیار سے، اور اس بات کو بھی کمال خیر عجب جاہل ہیں کہ جہل کو کمال تصور کرتے، اضطرار کو اختیار سے بہتر جانتے، اور وہ جہل میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دوسری چیزوں کو سبحان اللہ سبحان تعالیٰ کے علاوہ غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور عقل فعال کو اپنی طرف تراش کر محدثات کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، محدثات کو، اور آسمان و زمین کے خالق کو معطل و بیکار جانتے، اس فقیر کے نزدیک اس گروہ سے زیادہ بیوقوف دنیا میں کوئی جماعت وجود میں نہیں آئی۔ یہاں پر یہ مطلب جو ہے نا وہ فلسفیوں کی رد ہے کہ ان نے کہا کہ اللہ نے عقل اول کو بنا دیا، عقل اول نے عقل ثانی کو بنا دیا، عقل ثانی عقل رابع کو، ثالث کو، پھر رابع، یعنی گویا کہ آٹھویں عقل تک بات پہنچ گئی، تو اب اس کے بعد اس نے عقل فعال کو بنا دیا، یعنی جو ایکٹیو عقل ہے، تو ایکٹیو عقل سارا کچھ کرتا ہے، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک فتنہ موجود ہے، فتنہ عظیمیہ، عظیمیہ وہ نہیں ہے جو شمس الدین عظیمی، تو ان کے جو مطلب ہے کہ ایک بابا پتہ نہیں کیا نام بول گیا اس کا، ایک ان کا بابا ہے اللہ عالم، اس مجھے بول، ہاں سکندر قلندر اولیاء، بابا قلندر اولیاء، تو کہتے ہیں کہ وہ ایک منٹ میں 1 کروڑ فائلیں سائن کر لیتا ہے، 1 منٹ میں 1 کروڑ فائلیں تکوینی امور کے سائن کر لیتا ہے، تو نعوذ باللہ من ذلک، یہ لوگ بھی اللہ پاک کو فارغ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سارا کام اب یہ کریں گے، آئی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذلک کچھ بھی نہیں کرے گا، سارا بکواس کرتے، ہاں جی آدمی حیران ہو جاتا ہے اتنی جرت کو دیکھے، حالانکہ اللہ جل شانو فرماتے ہیں کہ نحن اقرب من حبل الوری، ہم جو رگ جاں ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، پتہ نہیں کہ قرآن بھی کوئی دوسرا ہوگا میرے خیال میں، کہ آیتیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی، اب کیا ہے پتہ نہیں کیا چکر ہے، تو یہ اس قسم کے جو بدعقیدہ لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، اہل اسلام میں سے کوئی ایسی جماعت بھی ہے جو ان پلید لوگوں کو ارباب معقول تصور کرتے ہیں، ان کی باتوں کو حکمت کی طرح منسوب کرتے ہیں، ان کے جھوٹے حکام کو نفس الامر کے مطابق خیال کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. عقیدہ نمبر 4، وہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ایک کلام کے ساتھ متکلم ہے. اگر امر ہے تو اسے ایک کلام سے، اور اگر نہیں ہے تو بھی اس کلام سے. اس طرح تمام اخبار و استخبار بے خبر، خبر دینا، خبر طلب کرنا اسی ایک کلام سے پیدا ہوئے. اگر توریت انجیل ہے تو وہ بھی اسی ایک کلام پر دلیل ہے، اور زبور و فرقان ہے تو وہ بھی اسی کلام کا نشان ہے. اس طرح باقی تمام صحیفے اور کتابیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی اسی ایک کلام کی تفسیر ہے. جب ازل و بدر سوچا تو درازی کے باوجود وہاں حق تعالیٰ کے نزدیک آنے واحد ہے، بلکہ وہاں اس کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ اس کا اطلاق بھی اس مقام میں تنگی عبارت کی وجہ سے. لہذا وہ کلام جو اس آن میں صادر ہوگا ایک کلمہ، بلکہ ایک حرف، بلکہ ایک نقطہ ہوگا، اس نقطہ کا اطلاق بھی اس جان جگہ آنے واحد کے اطلاق کے مانند ہے جو تنگی عبارت کی وجہ سے واقع ہوا ہے، ورنہ نقطہ بھی اس کی گنجائش نہیں رکھتا. حضرت جل شانہ سلطانوں کی ذات اور وہ صفات کہ وہ صد عالم بے چونی بے چگونی سے ہے، اور اس وسع و تنگی سے جو امکان کے صفات ہیں وہ اس سے پاک اور منزہ ہے. مطلب یہ ہے کہ چونکہ اللہ پاک کے کوئی چیز حادث نہیں ہے، بعد میں پیدا نہیں ہوتا، تو پہلے سے جو ہے بس وہ ہے قدیم سے. قدیم سے جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہے اس کلام سے سارے کلام آئے ہیں، ہمیں بعد میں ملا لیکن وہ موجود تو تھا. ہاں جی، موجود تو تھا. عقیدہ نمبر 5، مومنوں کو بہشت میں بے چونی اور بے چگونی کے طور پر سبحان تعالیٰ کا دیدار ہوگا، کیونکہ وہ رویت جو بے چون سے متعلق وہ بھی بے چون ہوگی، بلکہ دیکھنے والے بھی بے چونی کی وجہ سے حفظ واضح وافر حاصل کرے گا تاکہ بے چون کو دیکھ سکے. لا يحمل عطاء الملك الا متاعه، بادشاہ کے عطیوں کو اس کی سواری اٹھا سکتے. آج اس معمہ کو اس نے خاص خواص اولیاء پر سیل کر دیا اور مکشف ہو جائے کہ مثلاً بزرگ کے نزدیک تحقیق ہے اور دوسروں کے لیے تقلیدی. اہل سنت کے علاوہ تمام مخالف گروہ خواہ مومن ہو یا کافر اس مسئلہ کے قائل نہیں، اور حق جل سلطانی کی رویت کو ان اہل سنت بزرگوں کے علاوہ سب محال خیال کرتے ہیں، اور مخالفین کی دلیل غائب کا شاید پر قیاس ہے کہ جس کا فساد ظاہر ہے. سنتی سنیہ علیہ صاحب صلاحت توحید کے مطابق کے نور کے بغیر اس قسم کے دقیق مسائل کے متعلق ایمان و یقین حاصل کرنا دشوار و محال ہے. رویت باری تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ اللہ جل شانہ کا دیدار حاصل ہوگا، مطلب وہاں پر تو وہ جو دیدار ہوگا وہ چونکہ بے چون کا ہوگا، یعنی اس کا کوئی مثل نہیں ہے، لہذا اسی کے مطابق ہوگا. تعجب ہے وہ لوگ جو رہتے جل شانوں کی دولت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کس طرح اس سعادت کے حصول سے بارور ہوں گے، کیونکہ کار کرنے والوں کے نصیب میں تو محروم ہی ہے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ بہشت میں اور دیدار نہ ہو، کیونکہ جو کچھ شرح شریف سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ تمام علی بہشت کو دیدار کی دولت حاصل ہوگی، یہ کہیں نہیں آیا کہ بعض علی بہشت کو دیدار ہوگا بعض کو نہیں ہوگا. ان کے حق میں وہی جواب مناسب ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سوال کے جواب فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ موسیٰ اور فرعون کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، فرماتا ہے قال فما بال القرون الاولى قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء. فرعون نے کہا پہلے نسلوں کا کیا حال ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، میرے رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس سے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے چلنے کے لیے رستے بنائے اور آسمان سے پانی اتارا. جانا چاہیے کہ بہشت اور بہشت کے علاوہ سب اصل سبحان تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے، کیونکہ سب اس تعالیٰ کے مخلوق ہے اور سبحان تعالیٰ کسی ایک چیز میں بھی حلول و تمکن نہیں کیے ہوئے ہیں. لیکن بعض مخلوقات کو انوار واجبی سلطانوں کی ظہور کی قابلیت نہیں اور بعض کو ہے. جس طرح کی آئینہ صورتوں کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہے اور تنگ اور سنگ و کلوخ مت پتھر مٹی کی قابلیت نہیں رکھتے. بس فرق جو کچھ ہے اس طرح سے, ورنہ اللہ جل شانہ کے ساتھ سب کی نسبت برابر ہے. دنیا میں رو اتفاق نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا اس دولت رویت کے ظہور کی قابلیت نہیں رکھتی, اور جو کچھ دنیا میں رویت کے واقع ہونے کا قائل ہے وہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہے. اور اس نے حق سبحانہ تعالیٰ کے غیر کو حق جان لیا. اگر اس دنیا میں دولت میسر ہو سکتی تو حضرت کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حقدار تھے, اور ہمارے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دولت سے مشرف ہوئے تو اس کا وقوع بھی اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ بہشت میں تشریف لے گئے. تمہارا رویت سے مشرف ہوئے جو کہ عالم آخرت سے ہے, لہٰذا دنیا میں رویت نہیں ہوئی بلکہ جب دنیا سے نکل کر آخرت کے سامنے لگے تو اللہ جل شانہ کے دیدار سے مشرف ہوئے. یعنی وہ جگہ آخرت والی جگہ ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں گئے ادھر. ہاں جی, تو اس وجہ سے اس پر یہاں کے احکامات لاگو نہیں ہے. ہاں وہاں کے احکامات ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم لوگ تو چونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے بعد میں جائیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چلیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو سارے کائنات کو پیدا کیے. ہاں جی اللہ اکبر. عقیدہ نمبر 6, حق تعالیٰ آسمان اور زمینوں کا خالق ہے, پہاڑوں اور سمندروں کا خالق ہے, درخت اور پھلوں کا خالق ہے, پھولوں کا خالق ہے, کھانوں نباتات ہر چیز کا خالق ہے. چنانچہ آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور آسمان کو پیدائش کے ساتھ زمین کو مرتب فرمایا مزین فرمایا. اگر کوئی چیز بسیط ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایجاد سے موجود ہوئی ہے, اور مرکب ہے تو وہ بھی اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی. مختصر ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو عدم کے پردے سے وجود میں لا کر حادث بنا دیا, یعنی بعد میں پیدا ہو گئے. حق سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے ہمیش کی نہیں قدم, اور سبحانہ کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں ہو سکتی. تمام عالم ملت و مذاہب سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ عرش کے حدوث پر اجماع رکھتے ہیں, اور باتفاق اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی کو قدیم نہیں جاتے. اور جو شخص بھی ان چیزوں کے قدیم ہونے کا قائل ہے وہ اس کو گمراہ بلکہ اس کی تکفیر کا حکم فرماتے ہیں. حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ اپنے رسالے منقض عن الضلال میں اس معنی کی تصریح کی, اور جماعت کو جو غیر حق کو بھی قدیم جانتے تکفیر کا حکم فرمایا. حکم کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو آسمان ستاروں اور ان جیسی چیزوں کی قدیم ہونے کے قائل ہے, قرآن مجید نے بھی ان کی تکذیب فرمائی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, 6 دنوں میں پیدا کیا تو حادث ہوئے نا, قدیم کیسے ہوئے؟ جب اللہ پاک فرماتے کہ ان کو پیدا کیا تو پیدا ہونے والی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ حادث کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اس قسم کی آیتیں بہت ہیں. وہ بہت بیوقوف ہے جو اپنے عقل ناقص کی وجہ سے ان قرآن کے خلاف کرتا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ. عقیدہ نمبر 7, جس طرح بندے حق سبحانہ تعالیٰ کے مخلوق ہے اس طرح بندوں کے افعال بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق, کیونکہ پیدا کرنا اس کے سوا کسی کو لائق نہیں, اور ممکن ہے ممکن کا وجود ہونا ممکن نہیں, کیونکہ یہ بات قصور قدرت سے داغدار ہے اور نقص علم سے متصف ہے جو کہ ایجاد اور خلق کی شان شان نہیں ہے. اور بندہ جو خود اپنے افعال اختیار میں داخل رکھتا ہے وہ اس کا کسب ہے جو بندہ کی قدرت و ارادے سے ہوا, اور فعل کا پیدا ہونا حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. میں پنکھا چلانا چاہتا ہوں, بٹن پہ ہاتھ رکھتا ہوں, پنکھا چل پڑتا ہے. کوئی پوچھے پنکھا کس نے چلایا, اب کیا جواب دیں گے؟ میں نے چلایا. کیا میں نے واقعی چلایا؟ ہاں بجلی کے ذریعے سے چلا ہے. میں نے صرف بجلی کا مطلب جو ہے کو کنیکشن جوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, میں چلایا. گویا کہ اگر اس میں سرکٹ نہ ہوتی بجلی کو درست کرنے والی تو میں 1000 مرتبہ بٹن دباتا تو کیا چلتا؟ نہ چلتا. بس یہ والی بات ہے کہ یہ اس میں دونوں باتیں صحیح ہیں. کہ اگر کہہ دے کہ کوئی پوچھے جی وہ کس نے چلا, کہ شبیر نے چلایا, درست. اور یہ بھی ہے کہ بجلی نے چلایا, یہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں باتیں اپنے اپنے ڈومین میں سے ہیں. اب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو مخلوقات ہیں ان کے افعال کے بھی کہا کہ وہ صرف بٹن دباتے ہیں یعنی مخلوق یعنی گویا کہ ارادہ کرتے ہیں، باقی سارا کام تو اللہ کرتے ہیں، اس ارادہ پہ ان کی پکڑ ہوتی ہے کہ آپ نے اچھی چیز کا ارادہ کیا بری چیز کا ارادہ کیا، اس پہ اللہ تعالیٰ گرفت بھی فرماتے ہیں، اسی پر اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتے ہیں اگر صحیح کیا ہے. میرے خیال میں اس کو کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ بنیادی حقائق تو ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ نیند کی وجہ سے کوئی غلط چیز نہ پڑھ لے. عقیدے کا بات ہے نا، عقیدہ تو بڑی نازک چیز ہوتی ہے، تو اور کوئی کام کرتے ہیں اس پہ. آج مجھے زیادہ نیند آ رہی ہے نا اس وجہ سے تو مناسب نہیں ہے. ابھی فاروق حسنی صاحب کا وہ کوئی مرب وہ ربائی بھیجی ہے اس نے، ارے من کل والا بیان ان تک پہنچانا، تو ربائی بھیجی کہتے شبیر اسم کے جو میرے مربی کا ہے، شبیر نبی نہیں وارث مگر نبی کا ہے. موئے کے باغی تو اطاعت پہ مجھ کو لے آیا، معجزہ نہ پر کرامت یہ تو نہیں کہا. اپنے جذبات کا اظہار کیا، کہتے ہی بہت اچھا مضمون تھا اور یہ ضروری تھا. تو پھر میں نے کہا کہ جو درمیان میں ہوا ہے رات کو تو وہ بھی ان کو بھیجنا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی بہت ضروری باتیں تھی وہ جو آواز. ہاں ٹھیک، فکر آ گئی، فکر آ گئی، پہلے سے بنا بنا ہے نا، اس وجہ سے میرے خیال میں اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ فکر آ گئی کیا ہے؟ مطلب پہلے یہ تعارف کہ فکر آگی بذات خود کیا ہے؟ ذرا سوچو بھی کہ یہ فکر آگہی کیا ہے، موت آئے گی موت کے بعد زندگی کیا ہے، جب مسافر ہو تو سامان ذرا حل کر رکھو، مسافری میں آسائش میں مشغولی کیا ہے. ہاں جی، تو وہ کہ یعنی اس نے گویا کہ پوچھا ہے نا، آپ فرمائیے کہ فکر آگہی کیا ہے اور ضرورت بھی بتا دیجئے اس کی کیا ہے، علم کی کیا افادیت ہے، جانتے ہیں ہم اسکول کالج یہ مدرسے جو ہیں یہ ہیں نہیں کم، آپ کو کیوں یہ جو آگہی کا آپ کو ہے غم، سمجھ میں آئے نہیں آپ کی کوشش پہ ہم، آپ کا پیغام محبت بہت ضروری ہے پر اسی فکر آگہی کی کیا مجبوری ہے. کہتے پیغام محبت تو سمجھ گئے، وہ تو اچھا ہے کتاب اچھی کتاب ہے، لیکن فکر آگہی آپ نے کیوں لگی، اس کے کیا آگہی کے لیے کالج اسکول کم ہے، بس ٹھیک ہے نا اس کے ذریعے سے ہمیں آگہی ہو رہی ہے تو مزید کی کیا ضرورت ہے. ہاں جی، جواب مصنف، بیٹے جان لو پہلے کہ آگہی کیا ہے، پھر سمجھنا ہی کہ جو فکر ہے اس کی کیا ہے. بیٹا جانتے ہو کہ ہم سارے مسلمان ہیں نا، اور مسلمان جو ہے حامل قرآن ہے نا، باوجود اس کے ان کو دیکھ کے حیران ہے نا، غیر اسے لیتے پہ ہم اور بے جان ہے نا. فکر اب یہ ہے مسلمان کو ہوا کیا ہے، جس نے حال کیا اس کی وہ بلا کیا ہے. मालूम करे ना भाई क्या चीज़ है, किस वजह से किसने इसको ये हाल किया हुआ है। अब मुसलमान जब अग़यार का फ़लसफ़ा ले ले इस तरह अपनी तबाही में खूब हिस्सा ले ले, अपनी इस्लाह के लिए गैर से तरीका ले ले, तो वही गैर इससे खूब क्या बदला ले ले। हाँ जी ठीक है। अब मुसलमान जब अग़यार का फ़लसफ़ा ले ले इस तरह अपनी तबाही में खूब हिस्सा ले ले, अपनी इस्लाह के लिए गैर से तरीका ले ले, तो वही गैर उससे खूब क्या बदला ले ले। इस तरह कट गया कुरान से फ़लसफ़े में है गुम, कौन है आए कि अब इससे कहे दिल से कुम, उठ उठ खड़े हो जाए, क्या बैठे हो। हाँ जी, कौन है उसको जो कुरान से मिलाएगा और कौन अपने मुकाम इसको याद दिलाएगा, कौन इसको कोई जहालत से अब निकालेगा, कौन मंजिल का इसको रास्ता दिखाएगा। जो फ़लसफ़ा है मेरा आपका अंदाज़ा है और कुरान हकीकत का एक दरवाज़ा है। भाई फ़लसफ़ा तो उसकी क्या आइडेंटिसिटी है, जो बात जिसने की है सही है गलत कौन कहेगा, तो महज अंदाजे की बात है ना, जबकि कुरान तो एक हकीकत है, खालिक खालिक कुल कायनात ने भेजा है। यही कुरान आ गई तुझे दिलाता है, कामयाबी का तुझे रास्ता दिखाता है, और तिलावत में खुदा से तुझे मिलाता है, और तदब्बुर से बहुत कुछ तुझे समझाता है। इस आ गई की फिक्र ना करूँ खामोश रहूँ, इस आ गई की फिक्र ना करूँ खामोश रहूँ, फसूने मगरब का मारा रहूँ मदहोश रहूँ। हाँ जी, जो हमें नशा चढ़ाया है मगरब ने, बस इसी में मस्त रहूँ। जो मादियत कहे तूफ़ान वो भी सर पर है, और जो इफरीत बेहयाई कहे हर दर पर है, नज़र इंतखाब दुश्मन के तेरे घर पर है, और तेरी जो है वो अपने करोफर पर है। तू इन तमाम चीज़ों पे खबर अपने करोफर के सोच में लगा हुआ है, क्या करूँ चुप रहूँ या चीखूँ और चिल्लाऊँ, में इन्हीं के फिक्र आ गई क्यों न पाऊँ में। दुश्मन के हाथ से डोरी मेडिया की, मेडिया के हिलती जाए इससे मायूसी मुसलमानों में फैलती जाए, ना दुश्मन के हाथ से डोरी मीडिया की हिलती जाए इससे मायूसी मुसलमानों में फैलती जाए, काम छोड़कर कौम हर रोज़ बहलती जाए, और धमकी दुश्मनों से रोज़ रोज़ मिलती जाए, और धमकी दुश्मनों के रोज़ रोज़ मिलती जाए। आ गई मीडिया की उल्टी हो और उल्टाए हमें, तो फिक्र आ गई फिर क्यों नहीं बचाए हमें। दीन के दुश्मन हमें इल्हाद से ख़राब करें, इनके धोखों को हम फिर क्यों न बेहिजाब करें, हमले दुश्मन इसके हम पे बेहिसाब करें, तो फिर लाजिम है कि हम इनके भी जवाब करें। इसी के वास्ते फिक्र आ गई को लाना है, इनके दावों के बारे में सबको बताना है। साइंस रोज़ रोज़ करिश्मे ने यह दिखाती है, सहूलियात ज़िंदगी के सामने लाती है, पर के साथ लगवियात भी फैलाती है, नफ्स शैतान के वसाइल निये बनाती है। इससे होना मुतासिर तो कोई बात नहीं, जो तगैर है इसमें इससे तो निजात नहीं। मुतगैर तो है ना, साइंस तो हमेशा इवॉल्व हो रहा है, तो ये तो फिक्स नहीं है ना, फाइनल तो नहीं है, ठीक है ना। अब आपको मुझे सब्रों की बात की कदर आएगी, फरमाए कि सारा इलम एक नुक्ता है, लेकिन नुक्ता भी समझ में आएगी ना बात, क्योंकि मतलब जा रहे बाकी चीज़ें तो तब्दील हो रही है, वो चीज़ तब्दील नहीं हो रही, ठीक है ना। हदूस वहाँ नहीं है, वहाँ कदम ही कदम है, तो बात समझ में आ रही ना। अब ये वो बात थी, इससे होना मुतासर तो कोई बात नहीं, जो तगैर है इसमें इससे तो निजात नहीं। इस तगैर से उसकी बात कोई ख़त्मी न रहे, और कोई इनको हतमी बात के मुकाबिल न रखे। मज़हब इस्लाम मुस्तकिल हमेशा ये समझे, मज़हब इस्लाम को साइंस पर कभी ना परखे। मज़हब है गैब पर मुनहसर मुशाहिदा पर नहीं, जो करेगा वो खुद ही खुद को डबोएगा वहीं। लोग साइंस से क्या मज़हब नहीं परखते हैं, और उसमें अरकस सुनाकस का जोक चखते हैं, और उलमा से पूछे क्या इससे बिदकते हैं, यूँ ये इल्हाद की बुनियाद इसमें रखते हैं। फिक्र इसका न करूँ आ गई हासिल हो इन्हें, निकले बवर से मैसर अब तो साहिल हो इन्हें। साहिल समझ जाता है, बात समझा मैं, ये काम ज़रूरी है बहुत, आज के मुस्लिम की हकीकत से जो दूरी है बहुत, बहर जुल्मात में आपकी फ़िक्र तो नूरी है बहुत, छाप न इसका ज़रूरी तो फोरी है बहुत। मैं मुंतजिर हूँ उसको खूब मैं पहलाऊँगा, इससे ना समझू को खूब मैं समझाऊँगा। तो ये असल में ये कहते हैं हमारा इकबाल भी इस कश्मकश का शिकार रहा है। देखिए इनकी काय कैसे पलटी, इकबाल की काय कैसे पलटी, अगले सफ़े पर मुलाहिज़ा फरमाइए। हाँ जी, इसके बाद रुख्सत होना चाहूँगा ताकि आपको किताब में मज़ीद हायल न रहूँ। इकबाल की काया कैसे पलटी, रूमी ने मसनवी में क्या रूमी ने मसनवी में किया पेश अपना दिल, अनवर की सोहबतों का हुआ रूमी ने मसनवी में किया पेश अपना दिल, रूमी ने मसनवी में किया पेश अपना दिल, अनवर की सोहबतों का हुआ नूर भी शामिल। अनवर कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह। रूमी ने मसनवी में किया पेश अपना दिल, अनवर की सोहबतों का हुआ नूर भी शामिल, नूरी यद बेजा से हुई आंख रोशन, इकबाल की दिल से हुआ यू हक का कायल। मैंने पहले तो फलसफी था, नूरी यद बेजा से हुई आंख रोशन, इकबाल की दिल से हुआ यू हक का कायल, इकबाल ने देखा कि हकीकत तो यहाँ है, छोड़ना न रहा खुश्क फलसफा कोई मुश्किल। मेरे फलसफे को छोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं रहा। इकबाल ने देखा कि हकीकत तो यहाँ है, छोड़ना न रहा खुश्क फलसफा कोई मुश्किल, ये नूर का रास्ता नजर आता नहीं उसको, दिल जिसको नाबीना रहा हक से जुजाहिल, इस इश्क के रस्ते में अकल उसकी है खादिम, खुद देखिए शबीर को इसमें वायल। ठीक है ना, इस इश्क के रस्ते में अकल उसकी है खादिम, खुद देखिए शबीर क्यों इसमें हो हायल। हम्द बारी ताला शुरू हम से हर चीज़ की जाती है, क्योंकि बग़ैर इसके तो कोई काम चल नहीं सकता। खालिक हुस्न कमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या हो फिर उसका जमाल, ला इलाहा इल्लल्लाह, थोड़ा सा हुस्न अज़ल का तो तसव्वुर कर लो, दिल उसके जिक्र की रोशनी से मुनव्वर कर लो, जो गन दुनिया की मोहब्बत का है बाहर कर लो, वादा जो यौम अलस में किया है फिर कर लो, वही हादी वनूर ला इलाहा इल्लल्लाह, वही सबूर शकूर ला इलाहा इल्लल्लाह। अता किया है हमें जिस्म ये प्यारा प्यारा, हमें देखने की दी ताकत और हमें सुनवाया, नज़र दौड़ाई जिस तरफ उसका करम पाया, हमारे वास्ते कायनात को पैदा फरमाया, वही सत्तार व गफार ला इलाहा इल्लल्लाह, वही कहार जबार ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी तारीफ ख़त्म हो इसका इम्कान नहीं, उसकी कुदरत पे तहय्युर पे मैं हैरान नहीं, कुदरत कदर करता है उसकी तरह कदरदान नहीं, जो उसके जिक्र से महरूम है उसमें जान नहीं, जो उसके जिक्र से महरूम है उसमें जान नहीं, वो है रहीम करीम ला इलाहा इल्लल्लाह, वो है हलीम हकीम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी कुदरत की कोई हद नहीं, कादर है वो, इक्तदार उसका ही सब पर है, मुक्तदिर है वो, वही जामी वही अव्वल वही आखिर है वो, वही तवाब वही बातिन वही जाहिर है वो, वही वाली वो वली ला इलाहा इल्लल्लाह, वही मुगनी उगनी ला इलाहा इल्लल्लाह, रुश्त उससे ही ये बेशक कि जब रशीद है वो, बुजुर्गी वाले शबीर है जब मजीद है वो, उस पे सब कुछ आया क्यों न हो शहीद है वो, लायक हम्द सताइश खुद हमीद है वो, वही लतीफ़ खबीर ला इलाहा इल्लल्लाह, वही समीय बसीर ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ जी, हम्द बारी ताला हिफाजत, हुब दुनिया के दिल पे जाले न हो और जहन पर तमा के ताले ना हो, हुब दुनिया के दिल पे जाले ना हो और जहन पे तमा के ताले ना हो, फिर खुदा के सिपाही बन सके हम और फिर शैतान के हम आले ना हो। ये दोनों चीज़ें हैं, तमा हाँ जी और दिल की दुनिया की वीरानी। ये नात शरीफ है, ज़ाहिर इसके बाद फिर नात ही होता है आपसे अल्लाह ताला की हम्द के बाद नात शरीफ। हाँ, तो इसमें नात शरीफ का अंदाज़ इस दफ़ा ज़रा निराला है, नात लिख तो न सका लेकिन नात लिखना मांग लिया। نعت لکھنا، مانگ لیا، قلم میرا خدایا نعت پہ مشغول کر دے، کوشش اخلاص سے ہو اور اسے قبول کر دے، میں کہاں آپ کی تعریف کا سرا ہے کہاں، میں کہاں آپ کی تعریف کا سرا ہے کہاں، میں یہاں خاک پہ پہنچے آپ جہاں ہے لا مکان، کہ جبرائیل بھی قاصر ہے پر مارنے سے وہاں، تو اب درود سے رہوں میں یہاں پر رتب لساں، آپ کی تعریف کی تعریف سے قاصر ہوں میں، آپ کی تعریف کی تعریف سے قاصر تو ہوں، دل ہے بے چین تو کچھ دیر اس کے ساتھ چلوں، حبیب اللہ ہے آپ کے جمال کے کیا کہنے، رسول اللہ ہے آپ کے کمال کے کیا کہنے، خاتم الانبیاء ہے آپ کے حال کے کیا کہنے، شان نبوت کی آپ کی لازوال کے کیا کہنے، فتح کے بعد دشمنوں کو معاف کیسے کیا، فتح کے وقت سر پہ آپ کر فتح کے وقت سر آپ کر رہا جھکا جھکا، فتح کے وقت سر آپ کا رہا جھکا جھکا، کس طرح آپ نے صحابہ کی تربیت کی ہے، امت کے ساتھ آپ نے کیسے محبت کی ہے، ہر غلط کام کی کیسے مخالفت کی ہے، چھوٹوں پہ رحم بڑوں کی کیسے عزت کی ہے، آپ کو جب قوم نے ہر حال میں آزمایا تھا آپ کو صادق اور امین ہی تو پایا تھا، آپ کی زندگی سب صدق و امانت کی ہے، آپ نے جذبات کی کس شان سے رعایت کی ہے، پر اس کے ساتھ ہر وقت حق کی حمایت کی ہے، جس کو جو چاہیے تھا اس کو ہدایت کی ہے، آپ نے قرآن پہنچایا اور اس کی تعلیم دی صحابہ کو اور ساتھ حکمت کی تفہیم، میں اگر آپ کی سنت کے برکات دیکھوں اور صحابہ کے آپ کے میں اگر حالات دیکھوں، آپ کی آل کے جس وقت کمالات دیکھوں، لازماً آپ کی پیروی میں ہی نجات دیکھوں، سب سے آسان جو راستہ ہے آپ کی سنت، محبوبیت کا ذریعہ ہے آپ کی سنت، حق ہے چاہا جو خدا نے تو آپ نے وہ ہی کیا، آپ کا قول جو بھی ہے آپ کو وہی ہوا، رب کو محبوب ہے کرے دل سے جو آپ کی اتباع، خود بخود دل سے برآمد ہو میرے صلی اللہ، آپ کی تعریف آپ کی نعت قرآن کا حصہ، آپ کی تعریف آپ کی نعت قرآن کا حصہ، آپ کی ذات سے محبت ہے ایمان کا حصہ، ہاں جی آپ کی تعریف آپ کی نعت قرآن کا حصہ، آپ کی ذات سے محبت ہے ایمان کا حصہ، جس کو اللہ سے محبت ہو اور آپ سے نہ ہو، جس کو اللہ سے محبت ہو اور آپ سے نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے جو مومن ہے، اسے خود سوچو، رحمت رحمت خدا سے جب چاہو آپ پہ درود بھیجو، کامیابی ہو کر مقصود آپ کے رستے پہ چلو، مختصر یہ خدا کے بعد بزرگ تر آپ ہیں، ہر خوش نصیب کے شبیر دل کے افسر آپ ہیں، ہاں جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، اب ذرا سبب اور مسبب الاسباب کے بارے میں، دنیا دار العمل ہے اور اسباب کا گھر ہے، منشا دنیا دار العمل ہے اور اسباب کا گھر ہے، منشا الہی سے دنیا دار العمل ہے اور اسباب کا گھر ہے، منشا الہی سے ان اسباب میں اثر ہے، اسباب بہرحال مؤثر نہیں خود سے، مسبب الاسباب پہ ضروری نظر ہے، ہاں بغیر اس کے نہیں ہو سکتا، اہل حق یہ اہل حق تو سارے ہیں باہم شیر و شکر، دشمن کے سازشوں کا ان پہ کچھ نہیں اثر، اے کاش ختم ہو کہ ہیں جو غلط فہمیاں، شبیر مسلمان پر یوں نہ در بدر، ہاں جی تو اب دعا ہے، حمد و تسبیح زبان پر ہو صبح شام یا رب، زبان پہ ذکر کے اجرا کو سمجھے کام یا رب، یہ میں نے کہاں سے لیا ہے، یہ حضرت تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ میں جا رہا تھا سفر میں، تو دینی باتیں ہو رہی تھی، ظاہر آپس میں کم باتیں کر رہے تھے، اچانک ان نے تسبیح ہاتھ مطلب جیب سے نکالی، شبیر بہت باتیں ہو گئیں چلو کچھ کام کر لے، بہت باتیں ہو گئیں چلو کچھ کام کر لے، تو کام کس چیز کو کہا، ذکر کو کہا، یہ بڑی بات، حمد و تسبیح زبان پر ہو صبح شام یا رب، زبان پہ ذکر کے اجرا کو سمجھے کام یا رب، اپنے ماضی کے گناہوں پہ استغفار کریں، لباس عجب و تکبر کو تار تار کریں، عاجزی تجھ کو پسند اس کو اختیار کریں، تیری پہچان کے واسطے دل کو بیدار کریں، خوش اسلوبی سے ہو ان سب کا انتظام یا رب، حمد و تسبیح زبان پر ہو صبح و شام یا رب، سب کو اب چھوڑ کر تجھ سے ہی دوستی کر لیں، جو تو چاہتا ہے ہم سے صرف ہم وہی کر لے، جس سے ناراض ہو تو ہے ہم نہیں کر لے، سامنے تیرے قلب و ذہن سلامی کر لے، تو دے توفیق ہو ان سب کا اہتمام یا رب، حمد و تسبیح زبان پر ہو صبح و شام یا رب، جو ہے خانقاہ کی خدمت قبول ہو جائے، راستہ اس کو ملے تیرا جو یہاں آئے، ہوئی محفوظ پڑے اس پر نہ اب برے سائے، ہوئی محفوظ پڑے اس پہ ان اب برے سائے، آخرت میں ہے یہ قبول یہ تو فرمائے، قبول سب کو شبیر کے پیغام یا رب، حمد و تسبیح زباں پر ہو صبح و شام یا رب۔ تو یہ بات ہو گئی، مطلب دعا، اب دعا سے شروع ہو گیا، تو سب سے پہلے توحید پر ایمان، اس میں سارے عقائد آ جاتے ہیں الحمدللہ، منظوم انداز میں عقائد آ جاتے ہیں، توحید پر ایمان، نہیں کوئی معبود لا الہ بس صرف اور صرف خدا، وہی ہی دیتا ہر کسی کو ہے وہ اپنی قدرت و میں ہے یکتا، نہیں کوئی معبود لا الہ الا اللہ بس صرف اور صرف خدا، وہی دیتا ہر کسی کو ہے وہ اپنی قدرت و میں ہے یکتا، ہم جو کہ کیوں کسی اور کی جانب کہ ایک خدا صرف ہمارا معبود، ہم کسی اور کے لیے کیوں کام کرے، وہی اصل میں ہے جب مقصود، باقی سب کچھ تو اس کے دم سے ہے کہ وہی ہے حقیقتاً موجود، دوسرے کیوں کر نظر آئیں گے اسے کہ عاشق کا صرف وہی مشہود۔ اس میں وحدت الوجود بھی آ گیا، وحدت الشہود بھی آ گیا، ہاں جی سن لو، ہم چونکہ کیوں کسی اور کی جانب معبود، ٹھیک ہے نا، ہم چونکہ کیوں کسی اور کی جانب ایک خدا صرف ہمارا معبود، ہم کسی اور کے لیے کیوں کام کرے، وہی اصل میں ہے جب مقصود، باقی سب کچھ تو اس کے دم سے ہے کہ وہی ہے حقیقتاً موجود، دوسرے کیوں کر نظر آئیں گے اسے کہ عاشق کا صرف وہی مشہود، جب بھی مشکل کوئی پڑے ہم کو، اپنا کارسار صرف اسے جانے، اپنا داتا صرف اسے جانے، اپنی حاجات صرف اس سے مانگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، شرک سے اب دور ہمیں رہنا ہے اور کسی دوسرے کو سجدہ نہ کرے، کتنے کام بے وقوفی کا ہے کبھی کام بےہودہ نہ کرے، وہ تو شیرک سے قریب اپنے، اس سے خود کو کبھی جدا نہ کرے، اب بھروسہ صرف اسی پر ہو اور کسی غیر پہ تکیہ نہ کرے، وہی کارساز قدرتوں والا اب اس پہ چھوڑ دے سب کچھ اپنا، دل میں وہ ہی ہو نظر اس کی طرف، ہر وقت اس کا نام ہو جپنا، ہاں جی وہی تو ہے جو بن سکے محبوب، دل ہو دینا تو صرف اسے دینا، ہاتھ رکھتا ہے اپنا اوپر ہی، اس کا بن جا اس سے سب کچھ لینا، اس کا بن جا اس سے سب کچھ لینا، سوچ لو سوچ لو، ہاں پھر سوچو، دینے والا صرف وہی ہے نا، وہ تیرے پاس ہے ہر وقت شبیر، ہر وقت ساتھ اس کے ہے رہنا، ان للہ کہو اور کہہ دل سے کہ ہم خدا کے ہیں، دل سے جان لو، ان للہ کہو اور کہہ دل سے کہ ہم خدا کے ہیں، دل سے جان لو، انا الیہ راجعون کہہ کر اس کی جانب ہے لوٹنا، مان لو، ہاں جی یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر مقام نبوت، ظاہر ہے مطلب سٹپ بائی سٹپ جا رہا ہے نا، جیسے مطلوب ہے اس طرح خدا کا ماننا ہے، اور پھر ہر حال میں اس کا حکم بھی جاننا ہے، کیا ہے مطلوب کیا حکم یہ کیسے جانیں گے، اس حکم پر خود کو ہر وقت کیسے لائیں گے، وہ ہے محبوب یقیناً اسی کو چاہیں گے، اسی کے ہونے کا طریقہ ہم کیسے پائیں گے، خدا کے دینے کا ایک ہی ہے ذریعہ بس نبی، خدا سے لینے کا ایک ہی واسطہ، فرض کفایہ شرعی قوانین کا نفاذ مستغنی نہ ہو دین کے سیاست سے کبھی بھی، مومن کو اب سنا دے شبیر کی آواز. مطلب یہ دینی سیاست بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ حضرت اربکان جو ترکی کا تھا اس کے ایک عجیب کوٹیشن ہے، اس نے کہا جس نے دینی سیاست کو اہمیت نہیں دی تو ان کو ایسے حکمرانوں سے نبٹنا پڑے گا جس نے اسلام کو اہمیت نہیں دی. جس نے دینی، سمجھ میں آ گیا بات، سیاست کو اہمیت نہیں دی ان کو ایسے حکمرانوں سے نبٹنا پڑے گا جن نے اسلام کو اہمیت نہیں دی. تو یہ بات ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہے اس طرح ہے نا. اب جہاد فی سبیل اللہ، دشمن جہاں جو بہائے میں مارنا ان کا جائز ہے گر تو ہو کیا حکم دین کے دشمن کا. آپ کے آخر 10 سال کے کام دے کے ذرا متردد جہاد کے بارے میں دل ہے جن کا. 10 سال میں کیا کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سارا جہاد ہی کیا. اب آپ کے آخر 10 سال کے کام دے کے ذرا متردد جہاد کے بارے میں دل ہے جن کا، مارے اور پھر دفاع میں مارنے کو برا سمجھے، وہی سوچے کیا خون ارزاں ہے اتنا مومن کا، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. کس نے کہا جنت تلواروں کے سائے میں؟ یہ کس نے کہا؟ راہ ملے کیسے راہ گر نرو کو رہزن کا، جو ہے مقتول اس کے راستے کا وہ زندہ ہے شبیر، آسان طریقہ کامیابی کا ہے اس دن کا. مطلب یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سارے دن کے کاموں کی سمجھ عطا فرما دے، سارے دن کے کام جتنے بھی ہے. اصل بات یہ کہ جب دین کا ہم نے کہہ دیا تو اللہ کا ہو گیا نا، تو اللہ کے کسی کام کو غلط کہا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ دینی سیاست ہے، چاہے جہاد ہے، چاہے تبلیغ ہے، چاہے جو ہے نا وہ تصوف ہے، چاہے کتابوں کی تصنیف ہے، ہاں جی چاہے شرعی تجارت ہے، ہاں جی شرعی تجارت یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو یہ ساری کام، سارے کام اپنے اپنے لحاظ سے ضروری ہیں، ان میں سے کسی کام کو بھی غلط نہیں کہنا چاہیے. ہاں مناسبت اپنی اپنی ہوگی. مجھے مثلاً اگر دینی سیاست کے ساتھ اہمیت ہے تو اس میں لگوں، باقی کو ٹک کہوں. اگر تبلیغ کے ساتھ مناسبت ہے تو اس میں لگوں، باقی کو ٹک کہوں. اگر جہاد کے ساتھ مناسبت ہے تو اس میں لگوں، باقی کو ٹک کہوں. اگر مجھے کتابوں کی تصنیف و تالیف کے ساتھ مناسبت ہے تو اس کو کروں، باقی کو ٹک کہوں. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے کے ساتھ مناسبت تھی، تصوف کے ساتھ اور تصنیف و تالیف. جہاد کو بھی صحیح سمجھتے تھے، سیاست کو بھی صحیح سمجھتے تھے. آئی اس طرح تبلیغ کے جو حضرات ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ تبلیغ کرتے تھے لیکن باقی سب کو صحیح سمجھتے تھے. ہاں جی اس طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کرتے تھے لیکن باقی سب کو صحیح سمجھتے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم لوگ ہر دین کے کام کو صحیح سمجھیں. ہاں میرے مزاج، مثلا میں صوفی ہوں، اب صوفی تو خانقاہ میں رہے گا نا، تو ظاہر خانقاہ میں رہوں گا لیکن صحیح تو ٹھیک سب کو سمجھوں گا نا، صحیح تو سب کو سمجھوں گا. صحیح کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی ان کی مناسب نسبت اللہ کے ساتھ ہے. بس یہی ہماری دعوت ہے. ہم کہتے ہیں کام وہ کرو جو کر سکتے ہو لیکن سمجھو سب کو ٹھیک جو اللہ نے بھیجے ہیں، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے سب کو ٹھیک سمجھو، کرو وہی جو تم کر سکتے ہو. سارے کام تو ہم نہیں کر سکتے. ہم صرف میں جہاد نہیں کر سکتا تو میں اس کو غلط کہوں، تو ڈبل نقصان ہوا. جہاد کرتا بھی نہیں غلط بھی سمجھتا ہوں، کمال کی بات ہے، کیسے میں غلط کہوں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ وصول ہم مان لیں تو میرے خیال میں راستہ بہت آسان ہے. کچھ محبت کے ذریعے سے مل جائے گا، کچھ کام کرنے کے ذریعے سے مل جائے گا. وہ بڑا بد نصیب ہے کہ جو کسی ایک کام میں لگ کر باقی کاموں کو غلط سمجھے. تو ان کا حصہ تو ملے نہیں، الٹی ان کی مخالفت ان کے گلے پڑ گئی، اور اپنا جیسے تیسے کام کر لیا، پتہ نہیں قبول بھی ہے نہیں اگر اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو بڑا بد نصیب ہے. خوش نصیب وہ ہے کرے کوئی کام، دو کام، تین کام، جو بھی جتنی بھی نصیب ہے وہ کرے، باقیوں کو ٹھیک سمجھے، انشاءاللہ تر جائے گا. اللہ ہمیں بھی کر دے. واخر دعوانا الحمدللہ.